الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اس کے بارے میں آپ ایک تفصیلی بحث پچھلے ہفتوں میں سنتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیکوں کے سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے. اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ سرپرست انسان کے تمام نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، تمام ضرورتوں کی ذمہ داری سرپرست کے ذمے ہوتی ہے. تو جو شخص نیک بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس کے کام سنوار دیتے ہیں. اس میں ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات بھی سنی تھی کہ جو سرپرست ہوتا ہے وہ تربیت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص نیک بننے کا ارادہ کر لے یا اس کے اندر نیک بننے کی صفات ہوں، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ مختلف احوال بھیج کر کے، آزمائشیں بھیج کر کے، امتحانات بھیج کر کے اپنی طرف اور زیادہ متوجہ کرتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں. جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص نیک بننے کا ارادہ تو رکھتا ہو، لیکن اگر اس میں اتنی کیپیسٹی نہ ہو، اتنی گہرائی نہ ہو کہ وہ خوشیوں کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے عبادت جاری رکھے جیسے کہ وہ دوسرے حالات میں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر غم اور مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. پھر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ خوشی کی حالت میں ہوتی ہے. تو ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ جب غم آتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے حالات پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بھیجتا ہے جو ان کے اللہ کے قریب آنے کا سبب بنتے ہیں. ایک بات ہم نے پہلے یہ بھی سنی تھی کہ مسلمان امت کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے سے جکڑ جکڑ کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. کیونکہ دیگر حالات کے اندر جب خوشحالی آتی ہے، بہت زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو پھر کمزور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور یہ دراصل ایک اچھی علامت ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہو اور اپنے روز مرہ کے حالات کے اندر اللہ کو یاد نہ رکھتا ہو، تو اس حالت کے اندر بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اور زیادہ نعمتوں کے دروازے کھولے جائیں، یہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر حالات آئیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کرے. تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ایمان والوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر دنیا کی نعمتیں اس طرح اجتماعی حالت کے اندر نہیں کھلی ہوئی ہیں جس طرح سے کہ کفار کے اوپر ہیں یا فاسق اور فاجر لوگوں کے اوپر کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ دراصل اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نکیر والا معاملہ ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں فوراً ان کی پکڑ آ جاتی ہے اور ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جاگ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں. یہ بات سمجھنا اس لیے بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملکوں کے حالات ظاہر سی بات ہے اچھے تو ہیں نہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے حالات ہیں، لیکن جتنے برے حالات نہیں ہیں جو کافر اور فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ان سے زیادہ برا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو مایوس کر دیں، مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وہ پھر دوسری طرف ہی نکل جائیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ نکیر والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اچھی یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل نہیں دی اس دنیا میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یکدم ہمیں پکڑا جائے اور عذاب کا کوڑا ایسا آئے کہ پھر توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نیکوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوئی ایک لیول نہیں ہے نیکی کا کہ جی جو انسان نیک بن گیا تو اب وہ سب سے زیادہ نیکی کے لیول یا بالکل پرفیکٹ نیک بن جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالی کی مانتا تو ہے اور ماننے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، تو وہ شخص بھی جو ہے السلام نیکی کی ہی، نیکوں کی ہی کیٹیگری کے اندر آئے گا، اگرچہ کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت نیچے لیول کا ہے، وہ ابھی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے تھوڑی بہت نیکی کے ساتھ اس کے اوپر پھر حالات آتے ہیں تاکہ وہ نیکی کے دوسرے درجے کے اوپر جائے۔ تو ہم اس وجہ سے کنفیوز نہ ہو کہ جی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بہت سارے گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ تربیت والے حالات، جیسے کہ ہم نے پہلے سنا نا کہ تربیت کی نیت سے، تربیت کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ تو جو لوگ نیکی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان پہ حالات آ رہے ہیں اگرچہ کہ وہ بہت سارے گناہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ وہ نیکی کے اگلے درجے کے اوپر آئیں، اور جو اگلے درجے کے اوپر ہے اس کے اوپر حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ اگلے درجے کے اوپر آئے۔ بہرحال یہ تو تربیت کی پرسپیکٹو سے اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیکی کے بہت ہی زیادہ اونچے درجے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالی سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے راضی ہوتا ہے۔ آج دراصل جو مقصود تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی تھی، کہ ہم نے پہلے یہ سنا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہوتا ہے اور سرپرست ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو بندہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نفع نقصان کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور اس کی ضروریات کے پورا کرنے کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تو جو لوگ نیکی کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رضا والی حالت میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی پلاننگ پوری ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی؟ یا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ نیک بن چکے ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، اور ہم ان کے حالات کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آنے کے باوجود ان کے کام کیوں نہیں بنتے؟ سارے کے سارے کام ان کے کیوں نہیں بنتے؟ ان کے سارے منصوبے پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اور ان کے آس پاس رہنے والے لوگ، معاشرے کے سارے لوگ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ نیکوں کے پھر کام کیوں نہیں بنتے؟ اس سے پہلے یہ عاجز ایک مثال سے اس بات کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے یا ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اب اس آیت کو اگر ہم ترجمے کے زور کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ جو بھی شخص، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی جائے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیک لوگ ہیں جن سے لوگ محبت نہیں کرتے، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ دوسری بات بتا رہی ہے، اور اسی تجربے اور مشاہدے کی بالکل ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر کے اگر دیکھیں تو کون سی ایسی ہستی اس دنیا کے اندر گزری ہے جو کہ ایمان کے درجے میں بھی کامل ترین تھی اور اعمال صالحہ بھی اس کے کامل ترین تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے زیادہ ہم کسی اور کو اس درجے پہ فائز نہیں کر سکتے۔ کامل ایمان اور اعمال صالحہ ایسے کہ ساری دنیا کی نجات ان اعمال صالحہ کی کاپی کرنے کے اندر رکھ دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں سب کی نجات رکھ دی گئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتنے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، کیسی کیسی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، کیسے کیسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ محلے والوں کو تو چھوڑو، شہر والوں کو تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سگے چچاؤں نے انکار کر دیا، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کہ بہت سپورٹ کرتے تھے، مدد فرماتے تھے، لیکن اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو طالب آخری وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ بھتیجے، سگے بھتیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجوں کے نکاح میں تھیں، ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، اور ان بدبختوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی خاطر ان کو طلاق دے دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اوپر اور کون پورا اتر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ رحمان جو ہے اس کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بات کھل کر آئی کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دھوکہ کھائیں گے، اور بات کو ہمارے عقل نہیں سمجھ پائے گی، اور پھر ہم یا تو کنفیوز ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ ہمارا ایمان ہی متزلزل ہو جائے گا قرآن کے اوپر، کہ ایسا قرآن فرما کہہ رہا ہے لیکن ایسا ہوا تو نہیں۔ تو علماء تفسیر نے اس بات کو کھولا اور لکھا کہ یہاں پر سارے لوگ مراد نہیں ہیں، قرآن کے اندر بھی مراد لی جاتی ہے کہ کس کون لوگ اس آیت کے اندر مراد ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں اس شخص کے بارے میں کوئی کجی نہیں، اور عام لوگ، جو عام لوگ جن کا کہ اس شخص کے ساتھ نہ کوئی نفع لگا ہوا ہے اور نہ کوئی نقصان لگا ہوا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے شخص کے لیے دل میں محبت رکھیں گے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم واقعی کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک عجیب سا احترام، عجیب سی محبت، عجیب سی چاہت آ جاتی ہے۔ کوئی بالکل جانتا بھی نہیں اس شخص کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس सामने आ गए तो ऐसे देख रहे हैं शक्ल को जैसे कि बस कोई अजीब ही शख्सियत आ गई। लोग आकर के पूछते हैं, जब कोई अल्लाह वाला गुजरता है तो उसके साथ लोगों के साथ उसके साथ जो लोग होते हैं उनके पास आ आ करके फिर लोग पूछते हैं कि ये कौन है, जरा बताएं हमें इनके बारे में, ये कौन है। फिर जब उनको बताया जाता है तो वो भी पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा जाती तजुर्बा है, हमने खुद कितनी दफा देखा कि जो हमारे हजरत हैं उनको कई लोगों ने आ आ करके इस तरह से हमसे पूछा कि ये कौन है जरा हमें बताओ, और फिर जब उनको बताया गया तो वो भी साथ साथ चलना शुरू हो गए, वो भी पीछे लग गए, और फिर उन्होंने भी ताल्लुक जोड़ लिया। तो नेक लोगों की इस तरह से फिर मोहब्बत डाल दी जाती है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें मुफस्सिरीन की जरूरत पड़ी। सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने का इरादा कर चुके थे, तो अगरचे कि कभी कभार सहाबा कराम से बात के ऊपर अमल करने में कुछ कमी बेशी हो जाती थी, लेकिन उनका इरादा हरगिज भी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना मानने का नहीं था। तो सहाबा कराम के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकम्मल मोहब्बत थी। लेकिन अबू जहल, उमैया बिन खलफ, अबू लहब और इस तरह के कितने काफिर थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत करते थे। तो इस आयत को समझने के बाद हम अपनी असल बात के ऊपर वापस आते हैं कि अगरचे के अल्लाह ताला नेकों का सरपरस्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब उनकी हर चीज इस दुनिया के अंदर हर बात पूरी होनी शुरू हो जाए। जो उन्होंने इरादा कर लिया बस उसने उस इरादे को पूरा होना जरूरी है, और हर शख्स उनकी बात जरूर मानेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो फिर उनके इस उनका मामला होता क्या है कि जो लोग अल्लाह ताला की सरपरस्ती में आ जाते हैं तो फिर उनके साथ अल्लाह ताला की सरपरस्ती किस तरह से नजर आती है, किस तरह से उसका मुजाहरा होता है, इजहार किस तरह से होता है। तो वो इस तरह से होता है कि एक तो अल्लाह ताला उनके बहुत सारे हालात संवार देते हैं, लेकिन इस तरह जो उनके हालात संवरते हैं ना, तो ये भी जो है दरअसल इसको भी देखने के लिए एक नजर चाहिए होती है, और ये नजर हर एक के पास होती नहीं। तो एक सिचुएशन तो ये है कि वाकई उनके हालात बन जाते हैं, लेकिन इसको हर बंदा समझ नहीं पाता कि उनके हालात किस तरह से बन रहे हैं। वो खुद ही अपने हालात को इस तरह से, इस एंगल से देख रहे होते हैं कि उनको जहां कहीं भी अल्लाह ताला की कोई रहमत नजर आती है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने मेरे हालात कैसे बना दिए। यानी उनके हालात बन रहे होते हैं, आम आदमी को पता भी नहीं लग रहा होता, लेकिन वो इस बात को देख रहे होते हैं और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। दूसरा केस ये होता है कि कोई चीज उन्होंने प्लान करी लेकिन वो चीज वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई, वाकई वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई बल्कि उनके प्लान के बिल्कुल खिलाफ एग्जीक्यूट हुई। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये लोग जो नेक होते हैं और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर चुके होते हैं, इन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के अंदर गुम कर दिया होता है। इन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के ऐसे हवाले कर दिया होता है कि जब कभी कोई भी चीज इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं होती तो ये उस पर भी राजी होते हैं और उस पर भी ये सुकून ही की हालत में रहते हैं। तो गोया के अगरचे के इनकी मर्जी पूरी नहीं हुई लेकिन अल्लाह की मर्जी तो पूरी हुई, इनके मालिक की मर्जी तो पूरी हुई, तो ये इस हालत के ऊपर भी खुश हैं, राजी हैं और अल्लाह ताला की हम्द सना उसी तरह से करे जा रहे हैं। तो अपने मंसूबों के पूरा ना होने के ऊपर भी ये खुश रहते हैं। एक वाकया किताबों में लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, हजरत शाह दौला उनका नाम था, एक गांव में रहते थे। एक दफा गांव में बहुत तेज बारिश हुई और एक बंद जो दरिया के ऊपर बना हुआ था जो कि दरिया के पानी को गांव के अंदर आने से रोकता था, इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि वो बंद टूटना शुरू हो गया। तो लोग बड़े परेशान हुए और इनके पास आए कि हजरत आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली दिखाई देते हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि ऐ अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचा ले, इस सैलाब की मुसीबत से बचा ले। तो जब हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह ने बात सुनी तो उन्होंने फावड़ा उठाया, कुदाल उठाई और चले اس دین کی طرف، اس بند کی طرف. اور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بھاورے سے اس بند کو توڑنا شروع کر دیا. یعنی پہلے ہی وہ بارش سے ٹوٹ رہا تھا اور لوگ خوف زدہ تھے کہ سیلاب آ جائے گا، انہوں نے اور زیادہ اس کو توڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو الٹا بند کو ہی توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، یعنی جو میرے مولا کی مرضی ہے میری بھی وہی مرضی ہے، تو میں اس مرضی کو ہی پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو پھر کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس مصیبت کو گاؤں والوں سے ٹال دیا. تو جو اس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں نیکی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر ان کی مرضی گم ہو چکی ہوتی ہے. ایک واقعہ ہم نے اپنی زندگی میں، بلکہ کئی واقعے دیکھے، لیکن ایک واقعہ جو یاد آیا آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ یہ آجز نیو یارک میں تھا، اور ہمارے شیخ مولانا ذوالفقار احمد جو ہیں وہ اس دن کیلیفورنیا سے فلائی کر کے نیو یارک پہنچ رہے تھے. تو ان کی فلائٹ آنے والی تھی، اور یہ آجز جو ہے وہ حضرت کے خلیفہ ہوتے ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب، ان کے ساتھ موجود تھا. تو انہوں نے حضرت کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ حضرت کی فلائٹ جو ہے وہ مس ہو گئی ہے اور یہ کافی دیر سے حضرت پہنچیں گے. تو پھر شام کے وقت، یعنی فلائٹ آنی تھی صبح کے وقت لیکن وہ مس ہو گئی، اور پھر حضرت کو جو نیکسٹ فلائٹ ملی وہ تھی شام کی فلائٹ. تو تقریباً جب ہم نے جا کر کے حضرت کو پک کیا تو اس وقت مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا. حضرت کا سامان بھی جو ہے وہ دوسری فلائٹ سے آیا تھا، تو اس کو بھی کلیم کرنا پڑا، اسا نہیں مل رہا تھا. پھر اسا ذرا اور انتظار کرنے کے بعد ملا. لیکن یہ سب کچھ جب تلاش کر کے ہم گاڑی کے اندر بیٹھے تو حضرت نے اس وقت کوئی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میری فلائٹ کیوں مس ہو گئی، کس کی غلطی تھی، کیوں لوگ صحیح طرح کام نہیں کرتے، کن لوگوں نے مجھے ٹائم پہ ایئرپورٹ نہیں پہنچایا، یا یہ ہوا اور وہ ہوا، کچھ اس قسم کی بات نہیں. صرف کیا بات کر رہے ہیں کہ جس کام سے کیلیفورنیا گئے تھے وہ کام کیسا رہا. دین کے کام کے لیے گئے تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، اور ان احوال کو ہمیں بتانا شروع کیا کہ الحمدللہ وہاں اتنا اچھا رہا، لوگوں نے اتنی مدد کری، اور وہاں پہ اس طرح سے ہمارا کام جو ہے وہ الحمدللہ ریسیو کیا گیا، اور بہت اس طرح کی بات. سارا راستہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس عاجز نے حضرت کا ایک بیان سنا، اور اس بیان کے اندر یہ واقعہ پھر حضرت نے ڈسکرائب کیا تھا ذرا تفصیل کے ساتھ کہ ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ایئرپورٹ میں سیکیورٹی کی لمبی لائن تھی، اور آج کل جیسا کہ حالات ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی والے جو ہیں وہ پھر پیسنجرز کی ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھی چیز اگر ان کو خلاف سٹینڈرڈز مل جائے تو پھر لائن کو روک دیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ حضرت کے آگے جو تھی بالکل سامنے ایک امریکن لڑکی تھی، اور اس امریکن لڑکی کے سامان میں کچھ ایسی چیز تھی جو کہ سیکیورٹی والوں کو اسکینر کے اندر مشتبہ لگی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اپنا سامان کھول کر کے ہمیں ساری چیز چیک کراؤ، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ اڑ گئی اپنی بات کے اوپر کہ نہیں میں تو نہیں چیک کراؤں گی. تو اس نے بحث شروع کر دی، اور سیکیورٹی والے جو ہیں ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ پھر بات آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو انہوں نے لائن کو وہیں روکا، اور بہت دیر تک آدھا پون گھنٹہ گزر گیا اسی لڑکی کا مسئلہ حل کرنے کے اندر، اور حضرت پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے. جب وہ سارا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا اور حضرت جو ہے سیکیورٹی سے گزر کر کے گیٹ کے اوپر پہنچے، تو وہاں پر اسی وقت لائک ایک لمحہ پہلے انہوں نے فلائٹ کو کلوز کیا تھا. حضرت وہاں پہ گیٹ کے اوپر پہنچے، بولا کہ بھائی ہماری یہ فلائٹ ہے، ہمیں اس کے اوپر جانا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہماری فلائٹ کلوز ہو چکی. تو کہا کہ ہمیں تو جانا ہے. کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب جو نیکسٹ فلائٹ جا رہی ہوگی نیو یارک تو اسی کے اوپر آپ کو ڈالا جائے گا. تو اس واقعے کو حضرت نے بیان کر کے جو اس میں سے سبق نکالا وہ بھی عجیب سبق تھا. مطلب عجیب، انسان حیران ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو کوسا جائے، کسی کے اوپر فرسٹریٹ ہوا جائے، کسی کو لانتان کیا جائے کہ اس نے یہ کر دیا اور اس لڑکی نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ، سیکیورٹی سسٹم کی یہ غلطیاں ہیں اور حکومت کی یہ غلطیاں ہیں، یہ کوئی ڈسکشن نہیں. ڈسکشن کیا تھی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہمیں وقت کی اہمیت کا صحیح معلومات احساس ہوا کہ ایک ایک لمحے کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. ایک لمحہ دور رہنے کی وجہ سے ہمیں آگے نہ جانے دیا، تو اس میں سے سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنایا ہے ہر دن کے اندر جس کے اندر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہ ہوتا ہے تہجد کا وقت. تہجد کے وقت میں جب انسان اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. لیکن جب تہجد کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ جو ونڈو کھلی ہوئی ہوتی ہے انسان کی قبولیت دعا کے لیے, وہ ونڈو بند کر دی جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ اگلے دن تہجد کے وقت میں کھلتی. تو وہ ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس واقعے سے حضرت نے فرمایا کہ ایک ایک لمحے کی کس طرح سے قدر ہوتی ہے, اس کا ہمیں احساس ہوا. تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا معاملہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری یہ فلائٹ ہمیں مل جائے, نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں سارا دن جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر گزارنا پڑے, لیکن ان کی مرضی پوری نہیں ہوئی اور پریشانی سے گزرنا پڑا. سارا دن جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر گزرا, پھر اگلی فلائٹ ملی, پھر اگلی فلائٹ سے آئے, لیکن کوئی اس کا اثر جو ہے وہ فرسٹریشن نہیں, کوئی لان تان نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی اس نہیں, بلکہ اس سے الٹا ایک پازیٹو نتیجہ نکال کر کے لوگوں کی بھلائی کی ہی بات کری, جس سے کہ سننے والوں کو اچھا سبق مل جائے اور پھر ان کو یہ بات یاد رہ جائے اس مثال کے استعمال کرنے سے. تو اللہ والوں کی بھی ہر بات پوری نہیں ہوتی, اللہ والوں کے بھی ہر پلانز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے, لیکن ان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. اور جو لوگ نیکی کے اس درجے کو نہیں پہنچے ہوتے, پھر ہمارا رد عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنی انتہائی ضروری کہ اللہ کی سرپرستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات پوری ہونی شروع ہو جائے اور ہر شخص جو ہے وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے. اس لیے کہ لوگ پھر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں, تو اس وجہ سے سمجھنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کام نہیں ہوتے تو ان کے بھی تو کام نہیں ہوتے, تو تم ایسے جو لیکچر دیتے پھرتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کی سرپرستی کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے کام نہیں ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بات میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں کچھ اس کے اندر ڈسکنٹینیویشن ہے. یا تو تم بات سمجھ نہیں رہے ہو یا پھر ایسا ہوتا ہی نہیں, تو پھر ہمیں نیک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نیکوں کے بھی کام نہیں ہو رہے اور ہماری بھی کام نہیں ہو رہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور دوسری یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا, ہمارے لوگ جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ دیکھو وہ جن کو تم نیک کہتے ہو ان کے بھی اتنے سارے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بھی بات ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا, ان کی بھی جو ہے وہ اتنی محنتیں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی فیل ہو گئے. یعنی ان کی اگر کسی نے بات نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل ہو گئے. تو کسی کے بات نہ ماننے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکالا کہ وہ فیل ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ فیلئر کی ڈیفینیشن یہ ہرگز نہیں ہے کہ کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا, کتنے لوگ بات مانتے ہیں اور کتنے لوگ بات نہیں مانتے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ ڈیفینیشن ہوتی سکسیس اور فیلئر کی, تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے چچا نے ان کی بات نہیں مانی, اور ان کے بھتیجے نے ان کی بات نہیں مانی, اور ان کے پڑوسی نے ان کی بات نہیں مانی, تو نعوذ باللہ, کیا اللہ کے نبی فیل ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے تو اپنے باپ نے ان کی بات نہیں مانی, آزر نے بات مانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ ہرگز نہیں. تو کیا نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام فیل ہو گئے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بات مانی تھی؟ نہیں مانی تھی, کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو کیا نوح علیہ السلام فیل ہو گئے؟ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سکسس اور فیلئر کا دار و مدار یہ ہرگز نہیں ہے کہ کون بات مانتا ہے کون بات نہیں مانتا, بلکہ بات کو خود تولا جاتا ہے کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, بات سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو چاہے دنیا کا ایک فرد بھی اس کو تسلیم نہ کرے وہ پھر بھی سکسیسفل رہے گی, اور اگر ساری دنیا بھی آپ کی غلط بات کو تسلیم کر لیں لیکن وہ بات شریعت اور سنت کے خلاف ہے تو پھر بھی وہ بات کرنے والا فیلئر رہے گا, چاہے لاکھوں کا مجمع اس کے پیچھے کیوں نہ چلنا شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے سکسس اور فیلئر کا کرائیٹیرین جو ہے وہ ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو اللہ والے جو ہیں وہ تسلیم اور رضا کے اس درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, اور اس پر پہنچنے کا ایک راستہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے جس کے ذریعے, جس کے اوپر چل کر کے وہ اس درجے پہ پہنچتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں ان کی نگاہ نعمتوں پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت وہ راضی رہتے ہیں اور ان کو یاد رہتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر اگرچہ کہ آج پریشانی آ رہی ہے, کسی آزمائش کے اندر مجھے مبتلا کر دیا گیا ہے, لیکن یہ بھی تو میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کتنی ان گنت نعمتیں بھی تو ہیں. ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا بھی تو ہوں, کیا میں نے کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر دیا؟ کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. اور یہ تو بات ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا خود ہم کو چیلنج ہے کہ تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اگر گننے کی کوشش بھی کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن پاک میں اللہ کا چیلنج ہے. تو اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہمارے اوپر کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے اور کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو جب کبھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں, کنسسٹنٹلی نیک لوگ جو ہوتے ہیں, وہ اس پریشانی کو دیکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں, اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ان کو یہ تسلیم و رضا والی کیفیت مل جاتی ہے. ایک واقعہ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نوجوان آیا جس کا نام تھا ایاز, اور وہ کچھ اتنا ذہین تھا اور کچھ اتنا اس کے اندر اچھی خصوصیات تھیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں کا تارہ بن گیا, اور سلطان جو ہے وہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ اور زیادہ محبت دینے لگا. تو جو دوسرے درباری تھے جو پرانے امیر تھے اور پرانے درباری تھے, ان کے دلوں میں پھر اس کے خلاف جذبات پیدا ہوئے کہ یہ کیسے تھوڑے دنوں میں آ کر کے بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا, اور ہم تو اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں, علم والے ہیں, درجوں والے ہیں, لیکن ہمیں تو وہ مقام بادشاہ نہیں دیتا. تو پھر وہ طرح طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایاز جو ہے وہ بادشاہ کی نظروں سے گر جائے. انہی چالوں کے اندر سے ایک دفعہ ایک چال ان کے ہاتھ میں آئی کہ ان کو معلوم ہوا کہ ایاز نے اپنے کمرے کے اندر ایک الماری رکھی ہوئی ہے, اور اس الماری کے اندر کوئی ایسی چیز اس نے چھپا کر کے رکھی ہے جس کو کہ یہ رات میں جا کر کے خالی کھولتا ہے, الماری پہ اس نے تالا لگایا ہوا ہے, رات میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا وہ اس وقت جا کر کے اس تالے کو کھولتا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھتا ہے اور پھر واپس تالا لگا دیتا ہے. تو یقیناً اس الماری کے اندر اس نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اس نے بادشاہ کے خزانے سے چوری کری ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تو جو ہم نہ جا کر کے فوراً بادشاہ کو بتائیں گے تاکہ ایاز کا پول کھل جائے اور بادشاہ کی نظروں سے یہ گر جائے. بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت, آپ کو پتا ہے ایاز جو ہے وہ آپ کے خزانے میں سے کچھ چوری کرتا ہے, اور اس نے ان چیزوں کو اپنی ایک خاص الماری کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے اور کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا اور تالا لگا کے رکھتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ایاز کو بلاؤ. ایاز آیا, بادشاہ نے کہا ایاز یہ بات مجھے لوگوں نے بتائی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت, ایک الماری تو میرے پاس ہے. اچھا ایاز اس الماری کے تالے کی چابی لے کر کے آؤ. ایاز چابی لے کر کے آیا, بادشاہ نے وہ چابی اپنے ایک دربان کو دی اور کہا کہ جاؤ اور اس الماری کے اندر جو کچھ ہے وہ سب لے کر کے آ جاؤ. وہ گیا, جا کر کے اس نے الماری کھولی اور اس کے اندر سے ساری چیزیں لے کر کے بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دی. لیکن بادشاہ اور سارے کے سارے درباری حیران رہ گئے کہ وہ چیزیں کیا تھیں. فقط ایک بوسیدہ سا جوتا اور ایک بوسیدہ سے جوڑا کپڑا, اس کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ نہیں تھا. اب تو بادشاہ سلامت نے کہا ایاز تم نے یہ چیزیں اپنے الماری کے اندر رکھی تھیں؟ جی بادشاہ سلامت, یہ تو کوئی ایسی قیمتی چیزیں نہیں ہیں کہ تم ان کو تالے کے اندر رکھو اور روز جا کر کے ان کو رات کو دیکھو, تو تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں نے دراصل یہ چیزیں اپنے الماری میں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں یہی بوسیدہ جوڑا پہنا ہوا تھا اور یہی بوسیدہ جوڑے جوتے کے میرے پیروں کے اندر تھے. اور جب میں آپ کے دربار میں آ گیا تو آپ کی میرے اوپر اتنی عنایتیں ہوئیں, اتنا آپ کا کرم ہوا کہ آپ نے مجھے عزتیں دیں اور میرے پاس مال آیا اور میرے پاس یہ سارے کے سارے اسباب آ گئے. تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ سے ملی ہوئی یہ نعمتیں استعمال کر کر کے میں اپنی اوقات کو نہ بھول جاؤں. تو اس وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں بچا کر کے رکھی ہوئی ہیں اور میں روز جا کر کے ان کو دیکھتا ہوں کہ اے ایاز, یہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے, جتنی عزتیں جتنی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو, یہ ساری کی ساری بادشاہ کی دی ہوئی ہیں, لیکن تمہاری حقیقت تو یہ ہے جس کو لے کر کے تم اس دربار میں آئے تھے. تو اس وجہ سے بادشاہ سلامت میں یہ کام کرتا ہوں. بادشاہ سلامت نے تمام درباریوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس سے جلتے ہو, تم اس سے حسد کرتے ہو, لیکن یہ کس لیول کا یہ بندہ ہے کہ اس کے دل کے اندر احساس ہے کہ یہ کبھی بھی میری نافرمانی نہ کرے, کبھی بھی میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. تو اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں پالا ہے, یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا کوئی ہم حساب پہلے تو نہیں دے کر آئے ہوتے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے پیمنٹ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ یہ مرغیاں توڑنی ہیں اور یہ یہ سالنیں کھانی ہیں اور یہ یہ پھل فروٹ سے ہم نے مزے اڑانے ہیں, یہ جو ہم نت نئے جوڑے کپڑے کے پہنتے ہیں, یہ جو ہم اچھے سکون والے گھر کے اندر رہتے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی نعمت دی ہے, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا معاملہ کیا, ہم ان میں سے کسی بھی چیز کی پیمنٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آئے ہوئے ہیں کہ ہم آ کر کے اس دنیا میں یہ کہہ سکیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی تو کیوں آئی, ہم تو یہ نعمتیں ہی ڈیزرو کرتے ہیں, ہم تو اس کی پیمنٹ کر کے آئے ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ لوگ حج کے اوپر آتے ہیں تو وہ جس پیکج کو خرید کر کے آئے ہوتے ہیں تو اس پیکج کے اندر کچھ ان کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس طرح کا کمرہ ملے گا, آپ کو اس طرح کا کھانا ملے گا, آپ کو ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر لے جایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ کو بتا دی گئی ہوتی ہیں اور آپ ان کی پیمنٹ کر کے اس گروپ کے اندر شامل ہوئے ہوتے ہیں. تو اب لوگ جو ہے نا وہ پھر وہ ایکسپیکٹیشنز لے کر آئے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے ہی ہوٹل میں ٹھہرنا ہے, اگر اس ہوٹل کے کمرے کی آرام کے اندر کچھ کمی ہو گئی تو ہم اس کے اوپر کمپلین کریں گے, اور اگر ہمیں جو ہے وہ دن میں تین وقت کا کھانا نہیں ملا تو وی آر جسٹیفائڈ ان کمپلیننگ اگینسٹ اٹ. اگر ہمیں ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں لے جایا گیا, بس خراب ہو گئی یا اے سی نے کام نہیں کیا, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کمپلین کریں, آواز اٹھائیں. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پیمنٹ کر کے آئے ہیں اور یہ چیزیں ان سے وعدہ کر دی گئی تھیں. اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو ہم میں سے کوئی مائی کا لال یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم کسی بھی ایک نعمت کی پیمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کر کے آئے ہیں. یا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی تھی کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں یہ یہ چیزیں ملنی ضروری ہیں, ایسی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں تھی. تو ہمارا تو حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آ جائیں ہم کسی ایک چیز کے اوپر بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہمارے اوپر یہ کیوں مشکل آئی, یہ پریشانی کیوں آئی, اور یہ تو ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے. جو نعمت ہمیں ایک دفعہ مل گئی وہ نعمت ہم سے کبھی بھی نہیں چھننی چاہیے تھی. ہم میں سے کوئی ایک انسان چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا. تو اللہ والے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں, اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر کی حالت میں رہنا بھی آسان ہوتا ہے, اور جب کبھی ان کے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا بھی ان کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کبھی بھی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما. یعنی یہ دعا جو ہے وہ تو ہم نے ہمیشہ مانگنی ہے. آزمائشیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کبھی مانگنی نہیں ہے کہ جی ہمیں آزمائشیں ملیں تاکہ ہم بھی دکھائیں کہ ہم کس طرح سے صبر کرتے ہیں. ہرگز نہیں, آزمائشیں ہم نے کبھی بھی نہیں مانگی, بلکہ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں, میں آپ کی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں, اے اللہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے مجھے بچا کر رکھ, اور اے اللہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. کچھ تو ہونا چاہیے نا اس کے بدلے پیش کرنے کے لیے بھی, ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے نا. مطلب ہم کوئی اتنے لاڈلے تو نہیں ہیں, ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے بچا کے رکھا جائے. یعنی گویا کہ ایک میوزیم میں جس طرح سے نہیں ایک گلاس کے اندر کوئی چیز محفوظ کر دی گئی ہوتی ہے کہ نہ اس کو ہوا لگے نہ اس کو پانی لگے, کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. تو ہم کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی آبجیکٹ تو ہے نہیں, ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے. تو جب امتحان گاہ ہے تو ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ, تو ساتھ ساتھ ہم کچھ اللہ تعالیٰ کو آفر بھی تو کریں. تو ہمیں آفر یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو پورا کا پورا تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ مجھے اپنی رضا والے کاموں کے لیے استعمال کر لے, اے اللہ مجھے اپنی دین کی خدمت کے لیے استعمال کر لے, اے اللہ مجھے اپنی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر لے, دین کی اشاعت کے لیے استعمال کر لے, اے اللہ میں کوئی بھی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا, آپ میرے لیے اس کو آسان فرما دیں, نیک بننا آسان فرما دیں, عبادت کرنا آسان فرما دیں, اور اپنی محنت کے لیے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرما لیں, اور اس کے نتیجے میں اے اللہ مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہوں, میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتا, اتنی ہمت نہیں پاتا کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. تو یہ دعا مومن کی ہونی چاہیے. یہ آپ اگر پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا لیکن بہت ہی آزمودہ حل ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حالات سے بچنے کا. بس بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں نا, اور ہم اس طرح کی اگر دعائیں مانگتے بھی ہیں تو اس میں بھی ایک کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا ہے, کمیاں ہوتی ہیں ہمارے اس میں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دین کے لیے استعمال کر لے, دین کی خدمت کے لیے استعمال کر لے, لیکن ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوتا. یعنی ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دین کی کچھ خدمت بھی کر لیں, نیکی کا کچھ کام بھی کر لیں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری خواہشات بھی پوری ہو جائیں. تو پھر ہمارے ساتھ ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بڑا, کہ ہم نے جہاں کہیں کوئی موقع آیا, جہاں کہیں کوئی ایکسکیوز ملا, ہم فوراً جو ہے نا اس کے اندر اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں, فوراً جو ہے پھر اس کے اندر چھٹی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم چاہتے بھی ہیں کہ دین کی خدمت کریں لیکن چھٹیاں بھی ہمیں چاہیے. جیسے وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا پاکستان میں, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, کہ بس ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے چھٹی کرنے کا. جی آج تو ہڑتال ہو گئی, آج تو چھٹی ہونی ضروری ہے, جی آج تو قومی دن ہے تو آج تو چھٹی ہونی چاہیے. یہ ایک پورا قومی مزاج ہے چھٹی حاصل کرنے کا, یہ نیکوں کا مزاج نہیں ہوتا. نیکوں کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی, اللہ والوں کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ان کا دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے گزرتا ہے, ان کی راتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے گزرتی ہیں, ان کی زندگی میں ویکینڈز نہیں ہوتے. اللہ والوں کی زندگی میں ویکینڈز نہیں ہوتے. ہمارے استاد مولانا حسین عبدالستار صاحب شکاگو میں, ڈاکٹر حسین فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ویکینڈ کا کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا والوں کی حد تک ہے. یہ ویکینڈ کا کانسیپٹ دین والوں کے حد کی زندگی میں نہیں ہوتا. دین والوں کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اللہ تعالی جب چھٹی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے محبت کرنے والے کیسے چھٹی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی کا جلوہ روز ایک نیا ہوتا ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے نا کہ کل یومن ہوا فی شان, ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں. جو جب اللہ تعالیٰ ایک نئی شان کے ساتھ ہر دن جلوہ گر ہوتے ہیں, تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا, ان کی بھی محبت کا ولولہ ہر روز نیا ہوتا ہے. جب ہی تو ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کی زندگی کے اندر کہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے, دن بھی ان کا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے, یاد بھی اللہ, رات بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہے. راتوں کو بھی دن کا وہ اللہ کا اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے کہ دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے حضرت کی زندگی ایسے ہی دیکھی. حضرت کے یہاں کوئی چھٹی کا کانسیپٹ نہیں, اتنی شدید محبت اللہ تعالی کی, اتنی شدید محبت کہ تھک کے چور ہوئے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی دین کی نسبت سے ان سے ملنے کے لیے آ جائے, اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک گھنٹہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ نیند کا نام و نشان نہیں. عجیب ولولہ ہے, عجیب. جب ہی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کام کے لیے ہوتی ہے, یہ دنیا کی زندگی کام کے لیے, قبر کی زندگی آرام کے لیے. یعنی جب مریں گے نا بس اس دن آرام ملے گا. جس نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے پھر اسی کو مرنے کے بعد آرام بھی ملتا ہے, ورنہ پھر تو قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے, ایک ایک چیز کا پھر حساب دینا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو تو پھر آرام قبر میں نہیں ملتا, آرام انہی کو ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی محبت میں اس زندگی کو گزارا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ زندگی کام کے لیے, قبر آرام کے لیے, اور آخرت انعام کے لیے. جو صحیح معنوں میں انعام ہوگا وہ پھر آخرت کی زندگی میں ملے گا. تو یہ اللہ والے جو ہے نا اس دنیا کی زندگی کے اندر انعام نہیں تلاش کرتے پھرتے کہ جی میں نے تو اتنی عبادت کری, اب اس کے بدلے میں مجھے کیا انعام ملے گا, مجھے اپریسیشن ملے گی کہ نہیں, دنیا والے تعریف کریں گے کہ نہیں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی نعمت کی بارش میرے اوپر ہوگی کہ نہیں, وہ اس انعام کی تلاش میں اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہتے. اس دنیا میں انہوں نے فقط کام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی الحمدللہ, لیکن کام رکتا نہیں ہے, کام اور زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے, بلکہ نعمت کے نتیجے میں ان کا جذبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے, اور زیادہ بڑھ بڑھ کے, کہ وہ تو فکر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کام کا اجر اس دنیا میں ہی دے دیا اور آخرت میں مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں تو دے دیا تھا, اب یہاں کیا لینے کے لیے آئے. تو نعمت کے نتیجے میں ان کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اور فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں نیکی کے اس درجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کی مشق کرتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل کی طرف آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے. یعنی تصور یہ کرنا ہے کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم ذات اللہ سے یاد کر رہا ہے. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو, تیری یاد کی کسک ہو, میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر,
जो तुझी से नौ लगा दे, जो मुझे मेरा पता दे, मेरे अहद की जुबां में मुझे गुम रही अता कर, जो दिलों में नूर कर दे वही रोशनी अता कर, मुझे जिंदगी में या रब सरे बंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहसी को गमे आशिकी अता कर। मैं सफर में सो न जाऊं, मैं यहीं पे खो न जाऊं, मुझे ज़ौक शौक मंजिल की हमाहमी अता कर, बड़ी दूर है अभी तक रगे जान की मुसाफत, जो दिया है कुर्ब तूने तो शऊर भी अता कर, मेरे कल्ब को वो फैजे दरे आरफी अता कर, मुझे जिंदगी में याराब भरी अंजुमन में रह कर, न हुआ आशना किसी से, मुझे दोस्तों के झुरमट में वो बेकसी अता कर, मुझे तेरी जुस्तजू हो, मेरे दिल में तू ही तू हो, मेरे कल्ब को वो फैजे दरे आरफी अता कर, जो दिलों में नूर कर दे वही रोशनी अता कर, मुझे जिंदगी में या रब सरे बंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहसी को गमे आशिकी अता कर।
لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان ربي الأعلى بالحق، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنی شدید محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی بے حسی کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عشق کی آتش اپنے دلوں میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے چاہنے والے بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی چاہت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے تمام امور کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان نفس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے فتنے، اے اللہ دجال کے فتنوں، اے اللہ تمام قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما.
اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ صبر کرنے والا بدن عطا فرما، اے اللہ صبر کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اے اللہ آزمائشوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اپنی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیری آزمائشوں کے اوپر اپنے آپ کو پورا اترنے کے قابل نہیں سمجھتے، اے اللہ ہم اس کے بدلے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام صلاحیتوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرما، اے اللہ اپنے قرآن کی خدمت کے لیے استعمال فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کے لیے استعمال فرما، اے اللہ جو جیسا آپ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں نیک بننا آسان فرما، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین والی زندگی انہیں بھی نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین پر موت عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرما، اے اللہ روز قیامت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار دن بنا، اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اے اللہ پورے صراط کے اوپر سے سورت کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب اپنی جنت میں داخل فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی یاد کو اے اللہ ہم سے قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محفل کو ان محفلوں کا حصے کے اندر شامل فرما جن کے اوپر آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ جن کے بارے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس ان محفل کا احوال لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، اور اگرچہ کہ آپ ہر چیز سے واقف ہیں پھر بھی آپ اپنے فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں اور فرشتے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بندے وہاں بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس مکالمے کے نتیجے کے آخر میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، اے اللہ ہم بھی آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ بھی اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اے اللہ آپ بھی ہماری اس محفل کو قبول فرما لیں گے، اے اللہ آپ کی رحمت سے ہمیں یہ گمان ہے اور اے اللہ آپ کے اس وعدے سے کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اے اللہ ہم آپ کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، اے اللہ کبھی اگر ہم نے آپ کے ساتھ گمان رکھنے میں کوئی کمی کوتاہی کر دی اے اللہ تو آپ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ کم علم بندے ہیں، اے اللہ نا سمجھ بندے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے لیکن آج اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کا اقرار کر کے ان کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين